السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائیے.
خود کو رسنے جہاں سے گریزاں کیا, خود کو رسنے جہاں سے گریزاں کیا, توڑ کر ہم نے گھر ان کو مہمان کیا, خود کو رسنے جہاں سے گریزاں کیا, توڑ کر ہم نے گھر ان کو مہمان کیا.
رضوالا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ میں نے اشعار سنائے تو رضوالا نے فرمایا رسم جہاں سے گریزاں ہونے کا کیا مطلب ہے. میں نے اس کے حضرت سے ہی سنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مہمان ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل میں یعنی ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں. تو رسم جہاں تو یہ ہے کہ جب مہمان آنے والا ہوتا ہے تو گھر کو سجاتے بناتے ہیں, لیکن ہم نے جان بوجھ کر توڑ دیا کیونکہ ہمارے مہمان ایسے ہیں جو ٹوٹے ہوئے گھر کو پسند کرتے ہیں. پھر حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اچھا پھر بتاؤ گھر ٹوٹتا کیسے. تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت گھر ٹوٹتا ہے گناہ سے بچنے سے, گناہ سے بچنے سے جو غم آتا ہے تو اس سے گھر ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں. فرمایا شاباش.
خود کو رسم جہاں سے گریزاں کیا, خود کو رسم جہاں سے گریزاں کیا, توڑ کر ہم نے گھر ان کو مہمان کیا, توڑ کر ہم نے گھر ان کو مہمان کیا.
دل میں خیال آئے گا تو بہت کمال کر دیا, بہت بڑا ہے. تو عرض کیا کہ
میری دیوانگی تو بہانہ بنی, میری دیوانگی تو بہانہ بنی, آپ کے فضل نے کام آسان کیا, آپ کے فضل نے کام آسان کیا, آپ کے فضل نے کام آسان کیا.
بنا بنایا سجا سجایا گھر توڑنا آسان نہیں تھا, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو.
میری دیوانگی تو بہانہ بنی, میری دیوانگی تو بہانہ بنی, آپ کے فضل نے کام آسان کیا, آپ کے فضل نے کام آسان کیا, توڑ کر ہم نے گھر ان کو مہمان کیا. تیز ہوتا رہا درد دل دن بدن, تیز ہوتا رہا, تیز ہوتا رہا, تیز ہوتا رہا درد دل دن بدن, آپ نے درد کا ایسا درمان کیا, آپ نے درد کا ایسا درمان کیا. تیز ہوتا رہا درد دل دن بدن, آپ نے درد کا ایسا درمان کیا, آپ نے درد کا ایسا درمان کیا. آپ لے رو پڑے اور کہنے لگے, آپ لے رو پڑے.
آپ نے چھالے کو کہتے ہیں جو مسافت کی وجہ سے پیروں میں پڑ جاتے ہیں, اور یہ روئے غم سے نہیں خوشی سے روئے ہیں. आप ले पड़े और कहने लगे तूने शौक सफर हम तुमसा किया तूने शौक सफर हम तुमसा किया तूने शौक सफर हम तुमसा किया आप ले पड़े और कहने लगे तूने शौक सफर हम तुमसा किया तूने शौक सफर हम तुमसा किया फिर आपाशिया उनकी मत पूछिए फिर आपाशिया उनकी मत पूछिए मैंने पलकों पे क्या एक चराहा किया मैंने पलकों पे क्या एक चराहा किया मैंने पलकों पे क्या एक चराहा किया जख्मी हसरत की ताइब जो लहत चखी जख्मी हसरत की ताइब जो लहत चखी उम्र भर दिल में कोई नरमा किया उम्र भर दिल में कोई नरमा किया जख्मी हसरत की ताइब जो लहत चखी उम्र भर दिल में कोई नरमा किया उम्र भर दिल में कोई नरमा किया खराना खराना चला जा रहा खराना खराना चला जा रहा तेरे गम में शादा चला जा रहा खराना खराना चला जा रहा तेरे गम शादा चला जा रहा मेरे साथ है गुलस्तानों का खालिक मेरे साथ है गुलस्तानों का खालिक बसद गुल बदामा चला जा रहा बसद गुल बदामा चला जा रहा हूँ है हो ना मुझे सुखरू तेरे आगे इंशाअल्लाह ताला है हो ना मुझे है हो ना मुझे सुखरू तेरे आगे कि ये खून अरमान चला जा रहा कि ये खून अरमान चला जा रहा है हो ना मुझे सुरखरू तेरे आगे कि ये खून अरमान चला जा रहा खून भी सुर्ख होता है अगर सुरखरू ही चाहिए तो अरमानों का खून करना पड़ेगा है हो ना मुझे सुरखरू तेरे आगे है हो ना मुझे सुरखरू तेरे आगे कि ये खून अरमान चला जा रहा मैं नशे में हूँ
مجھ کو کوئی نہ روکے نشے میں ہوں مجھ کو کوئی نہ روکے پیے خمر عرفان چلا جا رہا پیے خمر عرفان چلا جا رہا ہوں میں نشے میں مجھ کو کوئی نہ روکے میں نشے میں مجھ کو کوئی نہ روکے پیے خمر عرفان چلا جا رہا ہوں جسے درد کہتے ہیں لوگ آج کل کے جسے درد کہتے ہیں لوگ آج کل کے میں لے کر وہ درمان چلا جا رہا ہوں میں لے کر وہ درمان چلا جا رہا ہوں
اور آخری شعر ہے کہ
محبت کیے جا رہا ہوں میں تجھ سے محبت کیے جا رہا ہوں تجھ سے محبت کیے جا رہا ہوں تجھ سے کیے خود پہ احسان چلا جا رہا ہوں کیے خود پہ احسان چلا جا رہا ہوں محبت کیے جا رہا ہوں تجھ سے کیے خود پہ احسان چلا جا رہا ہوں تیرے غم میں شاداں چلا جا رہا ہوں
عارف ربانی سفر ریونین حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں وہ شعر پیش کر رہا ہوں جس کے لیے آپ کو انتظار کرایا اور وہ شعر ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے یہ میرا شعر ہے اور بتائیں کتنا پیارا شعر ہے کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں نفی پہلے ہے اور اثبات بعد میں ہے غیر اللہ سے تعلق کی نفی پہلے ہے اور اللہ سے تعلق کا اثبات بعد میں ہے اگر آپ کہیں کہ یہاں لا الہ سے مراد باطل خدا ہے جبکہ ہم خواہشات نفس کو خدا نہیں سمجھتے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی خواہشات نفس کو جو پوجتے ہو یہ بھی تمہارے باطل الہ ہیں اور اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بعض نالائقوں نے اپنی بری خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ جو بدنظری کرتا ہے اور اپنی بری خواہشات کو خدا بنائے ہوئے ہے. میں بحیثیت طبیب کے عرض کرتا ہوں کہ نظر کی حفاظت میں صحت کی ضمانت بھی ہے، کیونکہ بدنظری سے صحت خراب ہو جاتی ہے. جو شخص جتنی نظر بچائے گا اس کی آنکھ کی روشنی بھی محفوظ رہے گی اور متھانے کی بیماریوں سے بھی بچا رہے گا کہ بار بار پیشاب آ رہا ہے، اور اس کا دل بھی مضبوط رہے گا، قلب میں سکون رہے گا، کیونکہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بدنظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے، زن العین النظر. تو بتاؤ کیا آنکھوں کا زنا کرنے پر ہم کو صحت ملے گی؟ خالق صحت کو ناراض کر کے ہم صحت مند رہیں گے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بدنظری سے دل پریشان رہتا ہے، مگر شیطان بہکاتا ہے کہ بہت مزہ آئے گا. تو شیطان کو جواب دینے کے لیے میں نے ایک شعر بنایا ہے، جب آپ سڑکوں پر چلیں اور شیطان کہے کہ دیکھو کیسے کیسے جلوے نظر آ رہے ہیں، اور کہے کہ بدنظری کرنے سے بڑا مزہ آئے گا، تو اس وقت آپ یہ شعر پڑھ لیں. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور اگر شیطان پھر بھی وسوسہ ڈالے تو اس کو سختی سے جواب دو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. لہذا ہمت سے کام لو، حسینوں کو دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا. آج میں کار میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ یہاں کی سڑکوں پر بے پردہ عورتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. اس پر ایک عجیب مضمون دل میں آیا کہ اللہ نے بے پردگی کو جو حرام قرار دیا ہے کہ عورتیں بے پردہ نہ نکلیں، تو یہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ کسی کے پیٹ میں 8 کباب کھانے کی گنجائش ہے تو وہ 8 کباب کھانے کے بعد 9ویں کباب کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اگر زیادہ کباب کھا لے تو پیچش بھی لگ سکتی ہے. لیکن اگر کوئی کباب کھائے نہیں صرف دیکھ لے تو بدہضمی سے بچ جائے گا، اور کباب کو دیکھنے سے معدے کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا. لیکن عورتوں کو چاہے استعمال کریں یا نہیں، ان کو صرف دیکھنے ہی سے منی پتلی ہو جائے گی اور آپ بے وضو ہو جائیں گے، جبکہ اللہ نے ہم کو اپنا مقرب بنانے کے لیے وضو کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی ہے کہ اگر باوضو ہو تو جب چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر نظر کی حفاظت نہ کی تو مزی نکل آئے گی، اور اگر مزی نکل آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. لہذا وضو شکن کام مت کرو، کیونکہ وضو ذریعہ ہے میرے دربار میں آنے کا، اور تم نے ذریعہ ہی ختم کر دیا. اور بدنظری سے صحت الگ خراب ہوتی ہے، اس لیے یہ اللہ کا عجیب و غریب حکم ہے، اور ہر حکم میں بندوں کی بھلائی پوشیدہ ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ نظر بازی احمقوں کا گناہ ہے، ملتا ملاتا کچھ نہیں، اور اگر حسین مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ اس زمانے میں ایک ہی بیوی کا حق ادا کرنا دشوار ہے، اس کے لیے معجونے تلاش کرتے پھرتے ہو، تو خواہ مخواہ ادھر ادھر قلب دیکھ کر قلب مت خراب کرو. یہ قلب اللہ کا گھر ہے، جو غیر اللہ کو دیکھے گا اس کے دل میں اللہ کیسے گھر کرے گا. اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. خواجہ صاحب کا ایک اور شعر ہے، حسن فانی سے جو دھوکا کھائے گا، حسن فانی سے جو دھوکا کھائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. بعض سانپ کی جلد پر رنگین نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، اگر یہ سانپ کسی سے کہے کہ آدھی رات کو جو آپ کسی کے عشق میں یہ شعر پڑھ رہے تھے، ڈال دو میری گردن میں باہیں، تو میں بھی اس وقت چارپائی کے نیچے موجود تھا. تو میں بھی اس وقت چارپائی کے نیچے موجود تھا، لہذا اب میں آپ کی گردن میں باہیں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی حسین ہوں، میرے جسم پر حسین نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بے شک تم حسین تو ہو، مگر تمہارے منہ میں زہر بھی تو ہے، لہذا یہ جتنے حسین سڑکوں پر پھر رہے ہیں یہ منقش سانپ ہیں، ڈس جائیں گے، اور اگر کبھی کسی کے لال لال گال نظر آ جائیں تو خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھو، دیکھ ان آتشی رخوں کو نہ دیکھ، دیکھ ان آتشی رخوں کو نہ دیکھ، ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا زنہار، دیکھ ان آتشی رخوں کو نہ دیکھ، ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا زنہار، دور ہی سے
زنہار والے کبھی کبھی بھی ان کی طرف آنکھ نہ اٹھا، زنہار والے کبھی
دور ہی سے یہ کہہ الہی خیر، وقنا ربنا عذاب النار، یعنی ان آگ جیسے چہروں کو نہ دیکھنا، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو ربنا وقنا عذاب النار کہنا، انشاءاللہ آپ قلب میں نور محسوس کریں گے۔ ریونین میں اگر کوئی فرض، واجب اور سنت موقعہ ادا کر لے اور کبھی تہجد نہ پڑھے اور صرف آنکھ بچا لے، تو میں اس کو اللہ کے بھروسے پر لکھ کر دیتا ہوں کہ وہ اولیاء صدیقین کے آخری مقام تک پہنچ جائے گا۔ اللہ، کیونکہ ولایت نام ہے ترک معصیت کا، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ولایت نام ہے تقوی کا، یعنی گناہ چھوڑنے کا۔ وظیفوں سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا۔ اگر کوئی ہر سال حج اور عمرہ کرے اور رات بھر تہجد پڑھے لیکن سڑکوں پر ایک بھی حسین کو نہ چھوڑے، تو بتاؤ کیا وہ ولی اللہ ہوگا؟ اور اگر کوئی صرف فرض، واجب اور سنت موقعہ پڑھتا ہے مگر ایک گناہ نہیں کرتا، ایک نظر خراب نہیں کرتا، یہ ولی اللہ ہے، کیونکہ تارک معصیت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تہجد نہ پڑھیں۔ اگر آخر وقت میں اٹھنا مشکل معلوم ہو تو وتر سے پہلے دو رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، بلکہ اس میں تین حلوے کھا لیں، یعنی ان دو رکعت نفل میں تین نیت کر لیں، نماز توبہ کی نیت، تہجد کی نیت اور نماز حاجت کی نیت، اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دن بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اگر ون ڈے سروس یعنی روز کے روز کپڑا دھل سکتا ہے، تو آپ کی رحمت ہمارے دن بھر کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر سکتی ہے۔ کیا ریونین میں روحانی ون ڈے سروس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت عرض کریں کہ یا اللہ میری حاجت یہ ہے کہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، آپ مجھے اللہ والا بنا دیں اور مجھے تہجد گزاروں میں شامل کر لیں، انشاءاللہ قیامت میں یہ شخص تہجد گزاروں میں اٹھے گا۔ اللہ والوں سے محبت کا انعام۔ آخر میں دوسری نعمت بیان کرتا ہوں، یہ نعمت بھی یہاں آ کر ملی۔ حضرت حکیم الامت تفسیر بیان القرآن میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو کافروں کی آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا عکس یہ ہوگا کہ جو مسلمان آپس میں اللہ کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ تعلقات فائدے سے خالی نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ والوں سے تعلق ہے، خواہ صورتاً یا حقیقتاً، حقیقتاً تو یہ کہ وہ اس اللہ والے کی اولاد ہیں، اور صورتاً یہ کہ وہ اس اللہ والے سے بیعت ہیں، تو یہ تعلقات قیامت کے دن غیر مفید نہیں ہوں گے اور قیامت کے دن کام آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بیعت کرنے میں دیر نہیں کرتا اور توسع کرتا ہوں، زیادہ قیود اور پابندیاں نہیں لگاتا، کیونکہ میں اس نیت سے بیعت کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے اس مرید پر اللہ کا فضل ہو گیا تو وہ اپنے پیر کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے گا کہ یا اللہ میں نے اس پیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا، لہذا اے اللہ آپ میرے پیر کو بخش دیجئے، اور اگر مجھ پر فضل ہو گیا تو میں اپنے اس مرید کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی، آپ اس کو بخش دیجئے، اس لیے میں توسع کرتا ہوں، لہذا اپنے بزرگوں میں سے کسی نہ کسی سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اس میں غفلت کرنا مناسب نہیں، خاص کر جن کے مشائخ انتقال کر چکے ہوں اور ان کو کوئی مناسبت والا پیر مل رہا ہو تو اپنی مناسبت کے مال سے تغافل، تساہل اور تثاقل نہ کرے، اور تثاقل کے معنی ہیں التساہل علی الطاعت مع الاستطاع، یعنی طاقت ہے مگر پھر بھی تعلق نہیں جوڑ رہے ہیں، طاقت ہے مگر پھر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کا نام تثاقل ہے، یعنی اپنے کو مٹی کے ثقیل ڈھیلے کی طرح رکھنے سے غفلت اور سستی سے توبہ کیجئے اور اللہ کے نام پر فدا ہو جائیے۔ اب دعا کریں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیں اور اس خانقاہ کو حکیم الامت کے انوارات سے بھر دیں اور اس کو قبول فرما لیں اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیں۔ جو لوگ یہاں حاضر ہیں اور جو لوگ غائب ہیں اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں لیکن ان کو مجھ سے محبت ہے، ان سب کو، اختر کو، میرے گھر والوں کو، میرے احباب حاضرین کو، ان کے گھر والوں کو، میرے احباب غائبین کو، ان کے گھر والوں کو، یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی نسبت عطا فرما، اور دونوں جہاں کی فلاح، صلاح اور ہر قسم کی بیماریوں سے عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں۔ یہ دعا میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
پہلا تھا نا وہ پڑھ دیجیے، دعا سے پہلے دوبارہ سے پڑھ دیجیے۔
حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بیعت کرنے میں دیر نہیں کرتا اور توسع کرتا ہوں، زیادہ قیود اور پابندیاں نہیں لگاتا، کیونکہ میں اس نیت سے بیعت کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے اس مرید پر اللہ کا فضل ہو گیا تو وہ اپنے پیر کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے گا کہ یا اللہ میں نے اس پیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا، لہذا اے اللہ میرے پیر کو بخش دیجئے، اور اگر مجھ پر فضل ہو گیا تو میں اپنے اس مرید کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی، آپ اس کو بخش دیجئے، اس لیے میں توسع کرتا ہوں، لہذا اپنے بزرگوں میں سے کسی نہ کسی سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اس میں غفلت کرنا مناسب نہیں، خاص کر جن کے مشائخ انتقال کر چکے ہوں اور ان کو کوئی مناسبت والا پیر مل رہا ہو تو اپنی مناسبت کے مال سے تغافل، تساہل اور تثاقل نہ کرے، اور تثاقل کے معنی ہیں التساہل علی الطاعت مع الاستطاع، یعنی طاقت ہے مگر پھر بھی تعلق نہیں جوڑ رہے، طاقت ہے مگر پھر بھی عمل نہیں کر رہے، اس کا نام تثاقل ہے، یعنی اپنے کو مٹی کے ثقیل ڈھیلے کی طرح رکھنے سے غفلت اور سستی سے توبہ کیجئے اور اللہ کے نام پر فدا ہو جائیے۔
اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر شخص کا ایک ہی رنگ، ہر شیخ کا ایک ہی رنگ ہونا چاہیے، جیسا حضرت بار نے فرمایا کہ حاجی صاحب کے یہاں توسع تھا، اس وقت چیز جو آتا تھا فوراً بیعت کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس لیے بیعت کر لیتا ہوں کہ اگر اس پر فضل ہو گیا اللہ کا، کتنی فنائیت تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے پیر کے لیے روئے گا کہ اللہ میرا پیر تھا، اس نے مجھے آپ کی محبت سکھائی تھی، ان کو بخش دیجئے، اور اگر مجھ پر فرض ہو گیا تو میں اس کو کروں گا. تو حجی صاحب کی بڑائی تھی, فنائیت تھی, ایک خاص اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی. حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حاجی صاحب تو سراپا شفقت تھے, ڈانٹنا ڈپٹنا تو جانتے ہی نہ تھے, لیکن ان کی برکت ایسی تھی کہ کوئی محروم نہیں رہتا تھا. جسے مولانا امراض صاحب کہتے ہیں کہ وہ حضرات تو اہل برکت تھے, ہم لوگ اہل حرکت ہیں, ہماری حرکت سے ڈانٹ ڈپٹ سے اور تنبیہات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہ اہل برکت تھے, ان کو جیسے ہمارے حضرت والا تھے کہ ان کو دیکھنے ہی سے برکات حاصل ہو جاتی تھی اور اصلاح ہو جاتی تھی. تو اب ان کے ہاں حالانکہ سب سے بڑے خلیفہ حضرت والا تھانوی تھے, حضرت حاجی صاحب کے, لیکن وہاں رنگ بالکل مختلف تھا. تو وہاں ڈانٹ ڈپٹ اور یہ سب پکڑ دھکڑ زیادہ تھی, لیکن شفقت تھی سب میں. وہ بھی اور یہ اس کے لیے تھا کہ حضرت شیخ الحسن نے فرمایا, لوگوں نے کہا کہ حضرت وہاں تو بہت ہر بات پہ نکیر بہت کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا بھائی وہ ہمارے امت کے مزاج سے ہم سے زیادہ واقف ہے, حالانکہ وہ اس کے استاد, امت کی مزاج سے وہ ہم سے زیادہ واقف ہیں, جو وہ کر رہے ہیں اس وقت امت کے لیے وہی مفید ہے. اور محبوبیت بھی ایسی تھی کہ ابھی ہر ایک اس لیے خود فرمایا کہ اس معاملے میں میری کوئی نقل نہ کرے. حضرت ثانوی نے فرمایا کہ ڈانٹ ڈپٹ کے معاملے میں میری کوئی نقل نہ کرے, مبادہ کہ امت تمہارے ناز نہ اٹھا سکے. حضرت کے تو ناز ایسے اٹھاتے تھے, ادھر ڈانٹ پڑ رہی ہے اور ادھر وہ پاؤں پہ چمٹا جا رہا ہے. ایسی محبوبیت اللہ نے عطا فرمائی تھی, ڈانٹ پڑ رہی ہے, پاؤں سے چمٹا جا رہا ہے. اور پھر خود بھی حضرت کے شفقت کیا تھی کہ اس کے چل نکل جاؤ یہاں سے, جاؤ یہاں سے. وہاں سے نکلا اور خانقاہ کی دروازے کی طرف جانے لگا, سوچے کہ تو بھاگ ہی جائے گا, مقصد تو اصلاح تھی. پھر ادھر کہا جاتا ہے مسجد میں جا. حضرت کیا مگر یہ تھا کہ بڑے بڑوں کا خناس نکل جاتا تھا, جلال قیصری بخشا جمال خانقاہی کو, بڑے بڑے نوابوں پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے, جلال قیصری بخشا جمال خانقاہی کو اور سکھائے فقر کے آداب تو نے بادشاہی کو. بادشاہوں کو فقیر بنا دیا, توازن متوازی بنا دیا. اور جہاں شاہانہ جلال تھا, ایک مولوی جو ہے وہ ایسا ڈانٹ رہا ہے, لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. نواب کو کیسا وہاں ڈھاکہ کا سفر ہوا تو حضرت نواب صاحب نے درخواست کی تھی کہ حضرت یہاں تشریف لے آئیے, یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو حضرت تشریف لے گئے بہت شرائط کے ساتھ. تو لیکن جب وہاں اس وقت ایئرپورٹ تھا نہیں, اس پہ جب پہنچے ریلوے اسٹیشن پہ تو ان کا ایک وکیل تھا شیعہ تھا, اس کو بھیج دیا وزیر کو نواب نے, وہ تھا. حضرت نے پوچھا کہ نواب صاحب نہیں آئے, تو اس نے بدتمیز تھا شیعہ تھا, اس نے کہا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسی کے پاس چھوڑ جاتا ہے. بس حضرت ایک دم سنبھل کے بیٹھ, میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواب صاحب کنواں ہیں اور ہم پیاسے ہیں, جبکہ معاملہ برعکس ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ ہم کبھی ہمیں ضرورت نہیں پڑ سکتی کہ ہم نواب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, لیکن نواب صاحب ہمارے محتاج ہیں. انہیں مرنے سے جینے سے لے کے مرنے تک ان کو ہماری ضرورت ہے, ان کا جنازہ جو ہے حضرت نے فرمایا ان کا جنازہ اسٹالن نہیں پڑھائے گا, ان کے خان میں آواز جو ہے کوئی مستر صاحب نہیں دیں گے, ہماری محتاج ہیں, ہم سے مسائل پوچھیں گے. اس نے کہا چلو یہاں, فرمایا چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں. نواب کو خبر ہوئی, نواب نے آگے وہاں سے, حضرت بدتمیز آدمی تھا, اس نے یہ جانتا نہیں تھا, بہت ہی نادان تھا. حضرت فرمایا کہ جو نادان تھا اس کو آپ نے وکیل کیوں بنایا, میں اس وقت نہیں جا سکتا. حضرت وہاں واپس ہو گئے. یہ تھا جلال قیصری بخشا جمال خانقاہی کو سکھائے فقر کے آداب, تو نے بادشاہی کو اور نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاری, تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلواری. شان آتی ہے تو حضرت والا, اب وہ ایک قصہ بھی یاد آ گیا, حضرت کے مزہ بھی آتا ہے. تو حضرت ایک پردھان آیا, وہاں پردھان کہتے جیسے مکھیا جو گاؤں کا سردار ہوتا ہے, جیسے یہاں یہ جاگیردار ہوتے ہیں, وہاں وہ مکھیا ہوتے تھے, وہ اس کے بڑے ہوتے تھے, تو بڑے اکڑ پھوک زیادہ ہوتی تھی. ہم ایک تو جاہل اوپر سے بڑے عہدہ مل گیا, تو حضرت کے بھائی خانقاہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, دیکھا کہ یہ مکھیا چلا رہا ہے, پوچھوں میں تاؤ دیتا ہوا. پردھان جی کیوں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے بیعت ہونے جا رہا ہوں. ارے حضرت ایسے بیعت تھوڑی کرتے ہیں, دیکھا نا کہ اس کے دور جی کیسے بیعت نہیں کریں گے, ہم مکھیا ہے, ہمارے سے ابا کے پردھان ہے, گاؤں کے گھر جاؤ بیعت. تو حضرت بڑا کام کر رہے تھے, یہ جا کے کھڑا ہو گیا. حضرت سے اٹھا کے دیکھا, ہاں کیا بات ہے؟ کہ حضرت جی بیعت ہونا چاہوں تھا. جیسا حضرت چاہوں تھا یا چاہوں ہوں؟ اب خاموش نکال اس بیل کو, یہ بولنے کو کبھی ادب نہیں. تو وہ خیر اس کو وہاں سے چلا گیا. تو پھر وہ اکبر علی صاحب جو کہ بھائی تھے, انہوں نے پوچھا کہاں گئے جی, کیا کیا ہوا؟ اجی اجی کیا ہوا تھا اور ہے میں پکڑا گیا. حضرت سے کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں جیت سکتا تھا. اللہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں جیت سکتا. تحریکات کا جو زمانہ جس کے حضرت مخالف تھے, حضرت فرماتے تھے شریعت کے خلاف ہے. اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. مثلا یہ کہ کافر نے جو کچھ کہہ دیا, گاندھی نے جو کچھ کہہ دیا, اس کو یہ ملا جو ہے چھوٹے موٹے یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرنے لگتے ہیں. اب اس نے اگر کہہ دیا کہ بھائی دیکھو یہاں تم, اگر گاندھی نے کہا کہ تم جو یہاں بھینس بھی کاٹتے ہو گائے بھی کاٹتے ہو, گائے ہمارا دیوتا ہے, تم ایسا کرو کہ گائے کو نہ کاٹو, بھینس بکری بیل یہ سب کاٹ لیا کرو, بس کہا تاکہ ہم میں آپس میں اتحاد رہے, ہندو مسلم بھائی بھائی رہے. تو یہ سب بہت خوش ہو گئے کہ ہاں ہاں یہ حضرت کو جب اس کے مضمون آیا, حضرت فرمایا کہ یہ طاغوت اکبر ہے, یہ بڑا شیطان ہے, ہندوستان میں گائے کو ذبح کرنا یہ شعار اسلام میں سے, کیونکہ جس کو یہ دیوتا سمجھتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ہماری چھری کے نیچے ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس بہت بڑے عقیدے کو وہ کرنا ہے حضرت اس پہ لکھا. تو مفتی کفایت اللہ صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے, مگر اسی طرف تھے, مگر معتدل مزاج تھے, عالم تھے. تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھیجا یعنی حضرات نے کہ جا کے حضرت سے گزارش کریں کہ وہ اس تحریک میں شامل ہو جائیں اس میں. اور وہ مفتی صاحب حاضر خدمت ہوئے, ایک تو حضرت والا کے سامنے, حضرت تھانوی کے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت ہی بھی نہیں ہوتی تھی. جیسے میں نے یہاں حضرت کو بھی بات دیکھا کہ ویسے حضرت کتنے شفیق تھے, لیکن جو پہلی دفعہ آتا تھا اس کے اندر اس کی حیبت پڑتی تھی, حضرت اللہ کی تقویٰ کی حیبت. کئی مجھ سے کہتے تھے کہ ملاقات کرا دو, میں نے کہا کہ بھائی حضرت تشریف فرمائے, بات اندر تشریف فرما جاؤ, چلے جاؤ, حضرت تو سراپا شفقت ہے. کہ نہیں, ہمیں ڈر مان ہوتا ہے, ہمیں خوف لگتا ہے. تو وہ یہ بھی سنت غیر اختیاری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دیکھتا تھا تو حیبت زدہ ہو جاتا تھا, لیکن جب قریب آتا تھا تو محبت کرنے لگتا. ہاں, تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کے پاس بھیجا, تو پوچھا کہ انہوں نے جا کے عرض کیا کہ حضرت میں اس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ یہ ہماری تحریک جو ہے اس میں شامل ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ شامل ہو گئے تو ساری قوم اٹھ کھڑی, اگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو ساری قوم اٹھ کھڑی ہوگی. فوراً برجستہ فرمایا, حضرت مفتی صاحب آپ یہ بات سوچ کے فرما رہے ہیں یا بغیر سوچے فرما رہے ہیں؟ کہ نہیں حضرت, سوچ کے فرما رہا ہوں, سوچ کے عرض کر رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ اور سوچ لیجیے. پھر دوسروں سے اپنے ملفوظات وغیرہ لگ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ یہ مفتی صاحب کیا رائے ہے؟ کہنے کہ حضرت میری تو وہی رائے ہے جو کچھ کہہ رہا ہوں, سوچ کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی. ایک دفعہ اور سوچ لیجیے, ایک دفعہ اور سوچ لیجیے. پھر تیسری دفعہ جب پوچھا کہ ہاں, تو اسے سامنے ہوئی کہا کہ حضرت میری رائے وہی ہے کہ اگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو ساری قوم اٹھ کھڑی ہوگی. تو پھر حضرت نے بنا کہ مفتی صاحب آپ غلط کہتے ہیں, اگر میں قوم میں ایسا ہی محبوب ہوں جیسا آپ مجھے بتا رہے ہیں تو کہ میں اٹھ کھڑا ہوں گا تو ساری قوم اٹھ کھڑی ہوگی, تو میں تو اٹھنا جائز سمجھتا نہیں, میں تو بیٹھا ہوا ہوں تو یہ قوم بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ اگر مجھے اگر میں ایسا ہی جیسا آپ مجھے دکھا رہے ہیں کہ میں ایسا محبوب ہوں, اگر میں ایسا ہی محبوب ہوں تو میں تو بیٹھا ہوا ہوں, یہ قوم بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ مفتی صاحب خاموش ہو گئے. عجیب, واقعی عجیب رنگ تھا ہمارے, کسی کا کوئی رنگ ہے, کسی کا کوئی رنگ ہے, مگر جو مسلح تھے ان کا رنگ جو اس دور کے لیے تھا وہ یہی تھا. اس سے کتنے ہوگی اصلاح ہوگی, کتنے ایک کو حضرت نے ڈانٹا, قسم کہو کہ اب خان قابل نہیں آؤں گا. تو چلا گیا. خواجہ صاحب تو شفیق تھے. خواجہ صاحب رونے لگے کہ حضرت آپ نے تو اس کو محروم کر دیا. کہ محروم کیوں کر دیا؟ اگر قسم توڑے پھر آ جائے تو کفارہ ادا کر دے. اگر عاشق ہوگا تو ایسے ہی کرے گا. جیسے خواجہ صاحب کوئی کہا کہ خواجہ صاحب آپ ایک ڈپٹی کلیکٹر, نکل جاؤ خارقہ سے. اب خواجہ صاحب تو عاشق تھے. باہر دروازہ میں نے دیکھا ہے, بڑا دروازہ تھا خارقہ کا, تو حضرت نے وہیں بستر لگا دیا خارقہ کے دروازے کے باہر ایک طرف کو. کسی نے کہا خواجہ صاحب آپ کو تو خارقہ سے نکال دیا گیا. فرمایا کہ ہاں نکال, میں خانقاہ میں کہوں, میں تو میونسپلٹی کی زمین پہ لیتا ہوں. اب حضرت والا نے, اب ان کی وہاں حکومت ہے, مجھے نکال دیا, یہاں میری حکومت ہے. میں ان کی حکومت بھگانے کی ہے اور میری حکومت بھاگنے کی ہے. تو پھر یہ شعر کی وجہ کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, یہ ہے عاشق. یہ حلوہ کھلانے والے اور جب تک شیخ خوب خاطر مدارات کر رہا تو اس پہ عاشق ہیں اور جہاں اس نے ڈانٹ لگائی چھوڑ کے بھاگ گئے, یہ کون سا عشق ہے؟ جب ایک زخمی تو پر کی ناشوی بس جراب سے کر آئی ناشوی. وہ مولانا رومی فرماتے ہیں حضرت سے سنا کہ اگر ایک ہی زخم سے تیرے اندر کینا پیدا ہو گیا شہر سے تو بغیر رگڑائی کے تو آئینہ کیسے بنے گا؟ یہ رگڑ شیخ رگڑتا ہے تب آئینہ دل آئینہ بنتا ہے. کچھ دل بڑی آئینہ بنتا ہے رگڑے, خیسا فرماتے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ دب جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ کچھ ہو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو یہ بخاری صاحب نے پھر لکھ کے بھیجا کہ حضرت ادھر وہ ادھر نہ کھولیں گے, ادھر میں ادھر نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری, آپ کی حکومت بھگانے کی میری حکومت نہ بھاگنے. حضرت نے پھر بلا لیا اندر. آصف نے اللہ ہم سب کو عشق نصیب فرمائے, عشق سے کام بنتا ہے اور ورنہ اس خالی علم سے, خالی پڑھنے سے, خالی مطالعے سے, خالی صحبت میں بھی رہنے سے, اگر صحبت میں بیٹھتا ہے اور نیت صحیح نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا. جیسے وہ واقعہ سنایا تھا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری, بہت بڑے حضرت شیخ الحدیث کے شیخ تھے اور حضرت سے بہت ہمارے حضرت والا سے بہت محبت فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہیں کے ان کے استاد کے درجے میں تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے درجے میں تھے. تو ایک دفعہ حضرت شیخ الحدیث ان سے بیٹھ تھے تو دو طالب حضرت پڑھائے بھی تھے, عالم تھے پڑھاتے تھے حدیث, تو دو طالب علموں کو حضرت نے سزا دی کسی سبق یاد نہ کرنے میں, اس میں دونوں کو اس میں وہاں کہا کہ تھم سے باندھ دو ان کی پٹائی لگاؤ. تو جب پٹائی لگائی جانے لگی تو ایک طالب نے کہا کہ حضرت میں تو یہاں حدیث پڑھنے آیا ہوں آپ سے, کوئی پٹائی کھانے تھوڑی آیا ہوں, جوتے کھانے, میں تو حدیث پڑھنے آیا ہوں. حضرت ہمارا اس کو کھول دو, اس کو کھول دیا. اور دوسرے طالب نے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ حضرت معاف فرما دیجیے, سخت نالائقی ہوگی. انہوں نے کہا اس کو بنا رہنے دو اور پٹائی کرو. تو جو کھل کے چلا گیا آج اسے کوئی جانتا بھی نہیں کہ کون تھا, کہاں گیا, کہاں مر گیا. اور دوسرے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ جن کو حضرت نے فرمایا کہ علماء کندھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے. یہ ہے ادب, اس کا سامنا ملا. اچھا جناب اب دیر ہو گئی وقت, کیونکہ آج وہ ڈائلسس تھا اس میں دیر ہو جاتی ہے, اب اس لیے بعد میں خاصہ رخصت کیا. حضرت والا فرماتے تھے ایک اور شیراج ملا تھا اس میں سبا محباب کے لیا, فرمایا تھا مجھے بھول گیا کہ سبا محباب کو رخصت کیا, بعد لینا خاص تھا احباب کو رخصت کیا. حیدرآباد سے آئے تھے کچھ لوگ ان کے لیے, یہی فرمایا تھا جانا. پھر کل اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, عافیت سے رکھے, تو پھر وہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کہ ہاں مدفون ہے, اللہ تعالیٰ کو حضرت والا کی برکات و فیوز و برکات سے مالا مال فرما, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, اور جیسے احسانات مجھ پہ کیے ہیں اور ہم سب پہ کیے ہیں, لیکن مجھ پہ کیے ہیں, میں تو اس بات کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اس کی مثال زمانے میں ملتی نہیں. اس طرح پالا جیسے بچوں کو پالتی ہیں ایسی راحت کا. حضرت خود تو خود نے اس قدر مجاہدات کیے کہ مولانا ابرار صاحب نے فرمایا کہ 1200 سال پہلے جو ہم نے حالات پڑھے تھے بزرگوں کے کہ وہ اپنے شیخ کی ایسی خدمت کرتے تھے, حضرت کے لیے فرمایا مولانا حکیم اختر صاحب کو دیکھ کے معلوم ہوا کہ اس کی کوئی مثال ہم نے نہیں دیکھی تھی, اس کو ان کو دیکھ کے معلوم ہوا کہ اس طرح خدمت کیا تھی. ہمیں تو ایسے خود تو حضرت والا نے چلچلاتی دھوپ میں وہ جگہ بھی میں نے دیکھی, ایک میٹ تھا وہاں سے ندی حضرت پھلپوری کے لیے گھڑا لے کے جاتے تھے, اس میں پانی بھر کے چلچلاتی گرمی کی دھوپ میں روزانہ کا معمول تھا. پھر آٹا پسوانا, گھر کے اندر سب عزیز کا شہر کا خیال رکھنا, حضرت پھلپوری کو مالش کرنا, سر میں تیل لگانا, دہلانا. حضرت پہلوان تھے تو میں اتنی زور سے دباتا تھا کہ مجھے سردیوں میں پسینہ چھوٹ جاتا تھا, ایسے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا اتنی محنت تھی کی. رات کو 1:30 بجے تک حضرت کے پاس رہتے تھے اور 3 بجے حضرت پھلپوری اٹھ جاتے تھے, اور 3 بجے جب اٹھتے تھے حضرت فرمایا کہ مجھے شیخ کو کبھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ حضرت نے مجھے آواز دی, ہو بس ہی کھکارتے تھے ہلکے سے, بس میں فوراً اٹھ جاتا اور شیخ کے لیے فوراً پانی پیش کر دیا سجدے کے لیے. تو اس میں ہمیں تو ایئر کنڈیشن میں جیسے ماں بچوں کو پالتی ہے ایسے ہی ہم لوگوں کو پالا. تو حضرت کے تو احسانات دینی بھی تو ہیں, وہ تو اللہ ہی اس کا اجر دے گا, لیکن دنیاوی احسانات جو حضرت پہ واجب نہیں تھے وہ تک حضرت والا نے ایسی محبت اللہ نے حضرت کو عطا فرمائی تھی, وہ بھی حضرت دیے. تو حضرت کے تو احسانات اتنے ہیں کہ ہم ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی غلامی کرتا رہوں تب بھی حضرت کی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. قیامت تک آنے والی نسلوں کا میں تو غلام ہوں, میں ان کی اولاد ہو, ان کے بیٹے ہو, ان کے پوتے نواسے نواسیاں. الحمدللہ حضرت کے آلہ کے حضرت والا کی وہاں تو سب لوگ مخالفین تھے کہ حضرت کے نواسے نواسے پوتے اور حضرت کے صاحبزادے سب محبت فرماتے ہیں. اس میں میں نے لکھا بھی ہے, تم سے بھی چھڑ کر زندہ ہے, آہ بہت شرمندہ ہے. میں نے کہا کہ حضرت کی گرد و پیش میں حاسدین اور دشمنوں کا مجمع تھا اور ہمارے گرد و پیش میں اہل محبت کا مجمع ہے حضرت کی اولاد کا, کہ جو سب محبت فرماتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنے غلام کے ساتھ حضرت کی اولاد ہم سے محبت فرماتی ہے, محبت کرتی ہے. مگر حضرت کے احسانات کا حق آخری جہاں تک حضرت کی نسل چلے گی ان سب کی غلامی کرتا رہوں اور اسی میں مر جاؤں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام, اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.